ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے عرض وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ جب کبھی مارکہ حق و باطل کا ذکر کیا جائے گا معاملہ تخلیق آدم تک پہنچے گا۔ رب العزت نے بزم ملائکہ میں ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نمائندہ خلق کر رہا ہوں۔ ملائکہ نے اپنے محدود علم کی روشنی میں عرض کیا کہ وہ تو خون و فساد پھیلائے گا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اطاعت و عبادت میں سراپا مشغول ملائکہ نے لبیک کہا، مگر بزم ملائکہ میں زعم عبادت و شرف خلقت نار سے سرشار ابلیس نمائندہ حق کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ عبادت الہی کی روح تو تسلیم و رضا میں ہے اور ابلیس اس روح سے آری تھا۔ بس جب رب العزت نے عظمت آدم کے لیے سر بے سجود ہونے کا حکم دیا تو ابلیس حق و حقیقت کے آگے سرکشی پہ اتر آیا۔ رب العزت رب رحمت و مغفرت ہے، لیکن سرکشی و بغاوت قبول نہیں کرتا۔ ابلیس کو برآندہ درگاہ شرف و عزت کر دیا گیا۔ حق و حقیقت کے اولین دشمن نے عجیب درخواست کی کہ مجھے تا قیامت حیات ابدی سے نواز دے۔ علم الغیب حال و مستقبل کا یکساں علم رکھنے والی ذات پروردگار نے اسے وقت معلوم تک زندگی سے نواز دیا، لیکن احسان فراموش ابلیس نے اس زندگی کو پا کر بغاوت احکام الہی کا اعلان کر دیا۔ عدل الہی نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ ابلیس نمائندہ باطل ہونے کے زام میں مبتلا تھا، کہہ دیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب العزت کو بھی اپنی تخلیق پہ ناز تھا، فرمایا تو میرے مخلص بندوں کو ہرگز گمراہ نہیں کر سکتا۔ پس وہ دن اور آج کا دن، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلہبی تک، مارکہ حق و باطل تاریخ کے ہر دور میں جاری رہا۔ ابلیس کی اعلانیہ پشت پناہی کا حامل باطل فرعون، نمرود، ابو لہب اور یزید کی صورت میں بھی سامنے آتا رہا، اور اپنے مکرو چہرے پر خوبصورت و دلنشین نقابیں ڈال کر بھی آیا۔ یہی مارکہ حق و باطل گزشتہ تقریباً دو دہائیوں سے پاکستان اور بالخصوص کراچی میں بھی جاری ہے۔ کراچی پاکستان کا پہلا دارالحکومت، بابائے قوم اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ، کراچی روشنیوں کا شہر تحال پاکستان کی واحد بندرگاہ ہے جو بین الاقوامی تجارت کا مرکز ہے۔ کراچی پورے پاکستان کے لیے روزگار مہیا کرنے والا شہر، کراچی پاکستان کی تمام قومیتوں اور زبانوں کا رنگین گلدستہ، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، کراچی پرامن اور محب وطن لوگوں کا شہر۔ لیکن کراچی کے یہ سارے اوصاف کیوں گہنائے جا رہے ہیں؟ جب ہم نے اسے روشنیوں کا شہر کہا تو آپ سوچ میں کیوں پڑ گئے؟ جب اسے قومیتوں اور زبانوں کا رنگین گلدستہ کہا تو آپ کی سوچ آئے روز کے قتل و غارت گری کی طرف کیوں چلی گئی؟ سامعین کرام، یہ وہی کراچی ہے جہاں گزشتہ کئی سالوں سے بلا مبالغہ سینکڑوں ڈاکٹروں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے مسیحائی کا سبق در اہل بیت سے سیکھا تھا۔ انہوں نے ماؤں کی گود سے حسین کی محبت کو اپنے دل میں پروان چڑھایا تھا، اور یہی محبت اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک عزیز میں ان کا گناہ اور ناقابل معافی جرم بن گئی۔ اور پھر نفرت اور پیروکاران اہل بیت کے خلاف دشمنی کی ایسی ہوا چلی کہ چن چن کر شیعیان اہل بیت کو پورے ملک میں اور بالخصوص کراچی میں گولی یا بم دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا۔ مزدور، طالب علم، استاد، پروفیسر، سوشل ورکر، شاعر، ادیب، تاجر، وکیل، انجینئر، ملازمت پیشہ ہوں، سرکاری افسران، غرض کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، بس وہاں کسی علی و حسین کے چاہنے والے کا وجود پتہ چلنا چاہیے، اور اگلا کام گولی یا بم یا خودکش حملہ آور کا ہوگا۔ افسوس تو یہ رہا کہ شیعیان اہل بیت کی دعاؤں سے ایوان حکومت تک پہنچنے والی جماعتیں بھی اس قتل و غارت گری میں یا تو بے حس و بے حرکت نظر آتی ہیں، یا مجرمانہ خاموشی کا شکار یا در پردہ سازشوں میں شریک، اور اس سارے عرصے میں اندرونی یا بیرونی سازشوں کا اولین ہدف یہ رہا ہے کہ شیعان اہل بیت کی قتل و غارت گری بھی کرو اور انہیں آپس میں متحد بھی نہ ہونے دو، انہیں ڈیمورلائز کر دو تاکہ یہ ہمارے در سے چمٹے رہیں اور مصائب و آلام کا شکار ہو کر اپنے اصل مقصد یعنی پیغام و مشن اہل بیت کی ترویج اور عملی نفاذ سے دور ہی رہیں۔ پیغام اہل بیت یعنی طاغوت وقت امریکہ کی بالادستی کا عملی انکار، پیغام اہل بیت یعنی اسلام، پیغام اہل بیت یعنی اسلام حقیقی، لا شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ مستانہ، پیغام اہل بیت یعنی ہر شعبہ جہاد، سیاست، معیشت، سماجیات، تعلیم میں اسلام کا نفاذ، اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو دور حاضر میں امام خمینی اور ان کے جانشین برحق رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے طول و عرض میں پھیلا دی ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد سے ہی استعمار خوف زدہ تھا کہ کہیں انقلاب اسلامی سرزمین پاکستان پہ برپا نہ ہو جائے، پس دائیان انقلاب اور علم برداران وحدت اسلامی کو اس قدر مصائب و مشکلات میں الجھا دو کہ وہ مقصد حقیقی اور اسلام حقیقی سے ہی برگشتہ ہو جائیں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی۔ آئیے وارثان شہداء کے دل افروز، پر استقامت اور روح پرور تاثرات سے اپنے قلوب، اذہان و روح اور دل کو منور کریں۔ یاد رہے یہ بزم شہداء ہے، یہاں عشق بھی لازم ہے اور آداب عشق بھی، اور اس کاروان عشق کا سالار حسین ابن علی ہے، لیکن ایک منتقم خون حسین بھی منتظر ہے اور اس کے چاہنے والے بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب خون کی قسطیں انصاف ہوتا دیکھیں گی اور زمین عدل سے ایسے بھر جائے گی جیسے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔
یا لیتنا کنا معک یا ابا عبداللہ فنفوز فوزا عظیما۔ تقول للحسین علیہ السلام: نحن في هذا الزمن الصعب رجال ونساء، الزمن الصعب، نحن في هذا الزمن الصعب يا مولانا وإمامنا وشهيدنا العظيم في مواجهة كل التحديات والأخطار والتهديدات والشتائم واجتماع العدو وكثرة مكره وإمكاناته ومقدراته وقلة الناصر والمعين، يا أبا عبد الله لن نتخلى عنك ولا عن دينك ولا عن رايتك ولا عن كربلائك ولا عن أهدافك، ولو قطعنا وقتلنا ونشلنا وأحرقنا وسبيت نساؤنا وأطفالنا كما سبيت نساء القوارض. يا مولانا لا يخيفنا لا حربهم ولا سلاحهم ولا تهديدهم ولا مكرهم، وكما ثبتنا نثبت وكما صمدنا نصمد، طالما في عروقنا دم من دمك يجري، وطالما في عصادنا نفس من أنفاسك تتنفس، وطالما فينا عزم من عزمك وإرادة من إرادتك، سوف نبقى حسينيين وزينبيات ونردد معك طوال الدهر، هيهات منا الدلة.
جب بھی ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ظالم کا آخری حربہ یہ ہوگا, جب کچھ نہیں کر سکتا, وہ علمی طور پہ ہار چکا ہوگا, جب ہر طرح سے ہار چکا ہوگا تو وہ آخری میں آ کے انسانوں کو قتل کر. یہی ہماری فتح کا فتح ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, ایک بندے کے ہاتھ میں مٹھی میں کچھ بند ہے اور جب وہ نہیں کھول سکتا اس کو مار کے نکالے گا. وہ
سب سے جو بڑا ہاتھ ہے اس شہادتوں میں جو ہے علماء کا متحد نہ ہونا ہے. علماء جو ہے اصل جو ہے ہر کسی کو اپنی جماعت کی پڑی ہوئی ہے.
اس کی اصل وجہ تو سامراجی قوت ہے امریکہ اور اسرائیل,
کیونکہ امام حسین کے دور سے شروع سے جب تک حق کی بات ہوگی تو دشمن بھی ہوں گے.
ہم نے بھی اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا, بس یہی ایک وجہ ہے.
موت سے نہیں ڈرتے, موت سے نہیں ڈرتے.
مرنے سے, شہید ہونے سے ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں, یہ ورثے میں ملی ہے.
نہیں, ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا.
نہیں, اگر وہ موقع یاد کرے امام حسین کا جو ہوا تھا تو پھر بالکل ہے,
بالکل بھی نہیں ڈر لگتا. اور شہادت شہادت ہے.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا کہہ رہا ہے سورہ رعد میں کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا.
ہمیں میرے خیال میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا, خود کو عملی طور پہ باعمل شیعہ بنانا چاہیے.
شہادتوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, لیکن اگر ہم متحد ہوں,
ہم علماء کو جو ہے ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ایجنڈے کو بنا کے تمام جگہوں سے ایک ہی میسج دینا چاہیے اور قوم کو متحد رکھنا چاہیے,
متحد رہنا چاہیے. سب سے زیادہ
متحد ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو متحد ہونے کے بعد جو فکر حسینی ہے اسی کے اوپر چلنا چاہیے,
متحد رہنا چاہیے.
ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے اور آج کی وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے.
یونٹی نہیں ہوگی تو حیثیت ختم کر دیں گے.
اگر اکٹھا ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے بھائی, بہت اچھی بات ہے.
اور اہل بیت کے ماننے والوں کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ہاتھ چھوڑے نہیں.
تحاد جو ہے نا حسین کے صدقے ہوتا ہے, اور اس کے بغیر مومنین میں کہاں اتحاد ہے. گروپ بنے ہوئے, اختلاف کا سبب بنے ہوئے.
اپنی فکروں کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ کوئی بھی ہے امام حسین کا ماننے والا ہے, ہم سب حسینی ہیں, ہم سب ایک ہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی الگ گروپ کا ہے, کوئی کسی اور گروپ کا ہے.
ہمارے اتحاد میں کوئی خاص رکاوٹ تو نہیں ہے, بس ایک قیادت کی کمی ہے.
متحد ہو کے ایک قیادت کے ساتھ ان کو چلنا چاہیے ایک پلیٹ فارم سے.
اتحاد ایک دن کا ہو جانا, دو دن کا ہو جانا, یہ کافی نہیں ہے. ایک پروگرام میں ہم متحد ہو جاتے ہیں, دوسرے پروگرام میں پھر جاتے ہیں تو سب علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں.
تو مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جنہیں کلیئر کرنا سب سے بڑی جو ہے ہماری اولین ترجیح دینی چاہیے ہمیں اسے.
تمام علماء, تمام تنظیمیں جب متحد ہوتی ہیں تو ایک تاثر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہماری ایک تنظیم ہے, ہماری ایک ہمارا ایک پلیٹ فارم.
ہماری قوم ہے مظلوم, ہم مظلوم کہلاتے ہیں.
بس نام حسین غلبے کا نام ہے.
ہم اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں.
یہ ہمارے ڈر سے بھی کامتے ہیں.
ہمیں باعمل شیعہ بننا پڑے گا, گھروں میں شریعت کی پابندی, اور پھر وہی ہمیں اسٹرینتھ دیتی ہے.
دین خدا غالب ہے اور دشمن ہمیشہ مغلوب رہے گا.
موت ہماری افتخار ہے, خدا کی راہ میں قتل ہونا, امام حسین کی عزاداری میں قتل ہونا ہماری افتخار ہے, سعادت ہے, خوش نصیبی ہے ہماری. لیکن ہمیں کچھ کر کے مرنا ہے, ہمیں کچھ پیغام دے کے مرنا ہے, اپنی قوم کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے.
والد صاحب میرے, میری میرے دو چھوٹے بھائی ہیں جو بہت ہی چھوٹا ہے, اس سے یہ ان کو ہٹ کیا ہے دکان کے اوپر.
تینوں دکان پہ موجود,
تینوں دکان پہ موجود تھے اتفاق
میں.
رنگی ٹون سیکٹر 11:30
کو,
11 نومبر کو, 2012 11 نومبر, ٹھیک ہے, 12:45 کا ٹائم تھا, 12:45 کا ٹائم تھا. اور یہ اپنے کام میں مصروف تھے, چار دہشت گردوں نے آ کے اندھا اندھن فائرنگ کری ان کے اوپر. میرے والد صاحب کو ٹارگیٹ کیا, والد صاحب نے کہا خدا کے لیے مجھے مار دو, میرے بچوں کو چھوڑ دو. کہہ رہا ہے بابا ہم تو آپ کو پال رہے تھے اتنے دنوں سے, ہم تو آئے آپ کو مارنے کے لیے. سب سے پہلے انہوں نے والد صاحب کو شہید کیا, پھر اسے شہید کیا. اسے یہ بھاگتا ہوا کافی آگے تک گیا, اس نے پھر اس کو اس کے پیروں میں پہلے اس نے برسٹ کیا اس کے گھٹنوں میں, پھر یہ معذور ہوا. اس کے بعد اس نے اپنی جان دینے سے پہلے یا علی مدد, یا علی مدد, دوسرا کہتا ہے یہ ایسے نہیں مرے گا، اس کے سروں میں گولیاں مارو تبھی مرے گا۔ میں نے بہت سن لی اس کے منہ سے، یا علی مدد جلدی ختم کرو اس کو۔ پھر انہوں نے سر میں گولیاں ماری اس کے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کاش میں اس جگہ ہوتا تو آج یہ منظر نہیں ہوتا۔ اور میں بھی انشاءاللہ اس میں خوش نصیب ہوں کہ شہیدوں کے فرشتوں میں ہمارا بھی نام آتا ہے، اور میں بھی ذہنی اور دماغی طور پہ بالکل تیار ہے۔ یہ میرے سارے معصوم بچے اس شہادت کو پانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، اور ہمارا ورثہ ہی رہے گا۔ کسی ظالم اور کسی یزید کے ورثے میں نہیں آ سکتا، یہ شہیدوں کا ورثہ ہے، پنجتن کے پاننے والوں کا ورثہ، یہ ہمارا ورثہ ہے، اور اس کے لیے ہم اینی ٹائم 24 گھنٹے تیار ہیں اس کے لیے بالکل۔ اس پاکستان میں میرے خیال سے ایسی گورنمنٹ نہ مجھے چاہیے، نہ میرے ہم وطنوں کو، نہ پنجتن پاننے والوں کو چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف یزیدوں کو ٹولوں کو صرف سہارا دینے کے لیے گورنمنٹ آئی ہے اور اپنا یہ کام نپٹا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی لینے چاہے تو ان کا بھی حال ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔
دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائے گا؟
ناممکن سی بات ہے۔ یہ دیکھیں نا، جتنے کتنے سودا ہیں، کیا کم ہو گیا؟ کیا مومن کم ہو گیا؟ ارے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو آج تو یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ شہادت ہمارے ورثے میں دوسرا کیسے لے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور انشاءاللہ کبھی بھی ظالم جو ہے وہ اپنے مقاصد میں پورا نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کچھ بھی کر لے۔ چاہے
اپنی شیعہ قوم سے کیا خواہش رکھتے ہیں کہ شہدا کی یاد کو کس طرح سے زندہ رکھیں؟
شہدا کو یاد کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب شہدا کو آپ یاد رکھیں گے، شہدا بھی آپ کو یاد رکھیں گے۔ اور میری پوری کوشش ہے کہ جس طرح کا بھی یہاں کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے اپنے شیعہ قوم سے یہ امید ہے کہ اپنے شہدا کو نہ ہی کہیں بھولیں نہ ہی بھولیں گے۔ اور میری ان سے بھی سبوں سے شہیدوں سے ہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے شہیدوں کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو یاد رکھیں۔ جب آپ کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بخشائش کے دن آپ کا ضرور یہ بھرپور ساتھ دیں گے کہ یہ ہمارا، یہ مومن ہے، یہ ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، انہیں آنے دیں۔ دیکھیں شہادت جو ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کوشش یہ کریں کہ ڈرنے سے کیا ہوتا ہے، مجھے بھی دیکھیں نا، ماشاء اللہ میرے سب ساری بچیاں ہیں، صرف ایک بچے میرے ساتھ۔ کیا میں ڈر گیا؟ کیا میں خوف زدہ ہو گیا؟ کیا میں ان کو کیا میں لے کے چھپ کے بیٹھ گیا؟ نہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ شہادت کو آپ، شہادت کے پیچھے بھاگے، شہادت آپ کے پیچھے نہیں بھاگے، آپ شہادت کے پیچھے بھاگے۔ انشاءاللہ شہادت جو ہے، آپ نہیں جانتے آپ شہادت کا مقام، کہ شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ شہادت کو بلائیں اپنی طرف، مجھے بھی شہید کرو، تاکہ میں بھی جو ہے اپنے جو ہے نا سوداؤں کے ساتھ جو ہے وہ فخر سے کہہ سکوں کہ میں بھی جو ہے وہ اہل تشیع کا جو ہے شہید ہوں۔
کہ وسعت اللہ خان بی بی سی کے کورسپونڈنٹ ہیں، بہترین انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا پھر چند دنوں پہلے ہی۔ انہوں نے نقشہ پیش کیا اس پاکستان کا جہاں ہر گاؤں میں ہر کوئی ایک ریلیجیس ہارمنی کے ساتھ رہتا تھا، کوئی ڈسٹنگوش نہیں کرتا تھا کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ میرا بچپن تو ایسا گزرا، تھوڑا سا کوٹ کر دوں آپ کو، انہوں نے کہا کہ ہر یکم محرم سے پہلے پڑھنے والی جمعے کو محلے پڑوس کی ساری تمام شیعہ سنی عورتوں کو میری والدہ جمع کرتی اور بی بی فاطمہ کی کہانی سنانے کے بعد میٹھے لڈو پر نیاز بھی دیتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میرے والد جو ہیں وہ حافظ قرآن دیوبندی ہونے کے باوجود یوم عاشور پر حلیم پکواتے تھے تاکہ ان کے یار جانی حمید حسین نقوی جب تازیہ ٹھنڈا کر کے باد اہل خانہ کے ہمراہ بعد ازاں عصر کی نماز کے بعد وہ فاقہ شکنی کرنے آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے فاقہ شکنی کریں۔ آپ ایک ہارمنی دیکھ رہی ہیں، کہاں گیا وہ پاکستان؟
یہ وسعت اللہ خان صاحب نے بہت خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی تاریخ سب کانٹیننٹ کی اور ایک ٹالرنس کی، اور ایک آپس میں شیر و شکر ہو کر مختلف طبقہ فکر کے رہنے کی ایک تاریخ بیان کی ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں یہی کچھ دیکھا۔ ہم اسکول میں سبیل کے نام پر چندے جمع کرتے تھے، اسکول اور بازاروں اور سڑکوں پر کہیں لال کپڑے کی سبیل نظر آتی تھی، کہیں کالے کپڑے کی سبیل نظر آتی تھی۔ ساتویں محرم سے ہر گھر میں نیاز، پانی پلانا، شربت پلانے کا دستور شروع ہو جاتا تھا۔ ایک تہذیب اور ایک رواداری اور ایک ایکسیپٹنس تھی۔ یہ ایکسیپٹنس کسی ایک خاص طبقے کے لیے، ایک خاص مکتب فکر کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایکسیپٹنس اور یہ جسے کہنا چاہیے کہ نذرانہ عقیدت یا محبت کا جو برتاؤ تھا وہ خاندان پیغمبر کے ساتھ تھا۔ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک نیا اسلام کی فارم ایوالو کر رہی ہے جو پیغمبر کے خاندان کی مخالف پیغمبر کے خاندان کی مخالف ہو چکی ہے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. آپ اپنے لٹریچر کو دیکھ لیجئے, اردو زبان کے لٹریچر کو دیکھ لیں, پنجابی زبان کے لٹریچر کو دیکھ لیں, پشتو زبان کے شاہ عبد الطیف بٹائی کے لکھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہیں. اس لٹریچر کو ذرا اس کانٹیننٹ کے لٹریچر کو آپ دیکھیں, عربی لٹریچر کو دیکھیں, پرشین لٹریچر کو دیکھیں, جتنا تہذیب اور تمدن نے اس خاندان کے حوالے سے گرو کیا ہے وہ تو کوئی اور حوالہ ہمیں ملتا ہی نہیں. اور
کہاں گیا وہ پاکستان؟
ہاں, یہ پاکستان ہم نے کھو دیا 1980 میں, جب ہم بے سوچے سمجھے یا چند ڈالروں کی خواہش اور تمنا اور آرزو میں افغانستان کی اس جنگ میں جو رشیا اور افغان لوگوں کے درمیان تھی اور نہ معلوم اس کا کیا بیسس تھا, ہم اس میں کود پڑے. وہاں ہمیں یہ لگا کہ ہمیں بہت کچھ ہاتھ لگے گا. وہ جنگ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہماری پوری سوسائٹی ٹرانسفارم ہو جائے. وہ ٹالرنٹ سوسائٹی جس میں محبت تھی اور سب نے مل کر اس ملک کو بنایا تھا, جب یہ بن رہا تھا ملک تو اس وقت کہاں تھا ایک سینٹیمنٹ کے یہ فلانا شیعہ ہے اور فلانا سنی ہے اور فلانا دیوبندی ہے اور فلانا بریلوی ہے, وہ سارے کے سارے سینٹیمنٹ ختم ہو گئے. 1980 کے بعد ہم نے ٹرانسفارم ہونا شروع کیا اور ہم نے نظریہ ضرورت کے تحت ہم نے ایک خاص مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کیا. پھر حقانیہ چین بنی, پھر علم مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کی چین بنی, اور اس کے بعد مدر آف آل ملٹنسی جماعت اسلامی میدان کے اندر کودی اور تھنڈر اسکواڈ جیسی چیزیں وجود کے اندر آئی. مجھے یہ سب باتیں کہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے محتاط رہیں, لیکن بہرحال اب وقت ہی گزر گیا محتاط رہنے اور نہ رہنے کا. جو سچ ہے وہ ہر ایک کی زبان کے اوپر ہے. تو آپ نے وہ کینن فوڈرز وہاں پر تیار کرنے شروع کیے, ایک مائنڈ سیٹ اپنے ڈیولپ کیا. جب آپ 30-40 سال تک ایک مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آل آف اے سڈن کہ وہ ببولا ہے ہوا کا کہ جو اڑ جائے گا ختم ہو جائے گا.
اسٹیٹ پالیسی کیا ہے؟ کیا حکومت شتر مرغ ہے؟ کیا حکومت ڈینائل میں ہے کہ سیکٹیرین وائلنس ہماری سرزمین پہ ہو رہا ہے, فنڈ بھی ہو رہا ہے, کون کرا رہا ہے؟ شیربانو جی آپ کہہ رہی تھیں کہ فیئر فیکٹر آتا ہے ان سے کہ جو پشپنائی کر رہے ہوتے ہیں.
پروٹیکٹرز وہ لوگ ہیں کہ جب آپ 98 کے اندر انہیں پیدا کرتے ہیں, طالبان کا نام دیتے ہیں, اس کے بعد انہیں ایئر کور دیتے ہیں اور انہیں افغانستان کے اندر گھساتے ہیں, مزار شریف کو آپ گھیرا ڈالتے ہیں اور چند 15 دن کے اندر 8,000 آدمیوں کی لاشیں آپ گراتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جھنڈے گاڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اکبر اسلام کے قلعے کو مضبوط کر دیا. وہ ہیں وہ پروٹیکٹرز. اور اس کے بعد پھر آپ وہی فنامنا لے کر پاکستان کے اندر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جہاد کشمیر میں کبھی آپ گھسا دیتے ہیں, کبھی آپ سوات سے چلاتے ہیں ٹرک بھر بھر کے اور کراچی کے اندر پہنچا دیتے ہیں اور ڈیموگرافی کو تبدیل کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پر چھوٹی چھوٹی نت نئی اسپلنٹر گروپس بناتے ہیں.
تو آپ نے جو اشارہ کیا, اگر آپ بقول آپ کے کہ یہ ایجنسیوں کا کھیل تھا, تو شرمانو سے بی بی ایک تو یہ بتائیے گا آج بھی کیا یہ پش بنائی ادھر سے ہی آ رہی ہے؟
بھائی بلوچستان کے اندر آپ بلوچ لبریشن آرمی کے نام پر جو یہ انٹیٹی کھڑی ہوئی, اس کے بعد پھر اس نے بروہی اور بلوچیوں کو جو ڈیفرنشیٹ کر کر بروہیوں کو اس کام کے لیے لگا دیا.
لا اینڈ آرڈر تو ان کا کام ہے نا.
دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں کسی بھی قسم کی سیویلین گورنمنٹ کو بالکل بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا بیکاز آف دیئر ویکنیس. آپ کی سیویلین گورنمنٹ چاہے پچھلے 5 سال کی سیویلین گورنمنٹ تھی یا اب جو نئی سیویلین گورنمنٹ آئی ہے, یہ ساری کی ساری کمزور پیروں والی حکومتیں ہیں جن کو ہر وقت یہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ نہ معلوم کہاں سے پھونک پڑے گی اور کہاں سے ان کو اڑا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ بلوچستان میں تو سیویلین گورنمنٹ کا وجود ہی کب تھا, اور بلوچستان تو ٹوٹلی آپ کی ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہے.
صاحب ایک ویڈیو دیکھیں گے آپ, ہم لوگوں نے اسے بلر کیا ہوا ہے, مورلی اور ایتھکلی ایز ویل ایز سم رولز بائی وچ وی ابائڈ بائی. سر یہ ویڈیو کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے پہلے پوچھا تمہارا مسلک کیا ہے, جب جواب آیا شیعہ تو اس کو ذبح کر دیا گیا.
شہیدوں کا لہو ہے وہ قسمت کا دھنی, ہے شہیدوں کا لہو جان پھر ڈال دے اس قوم کے مردہ تن میں, زندگی دیتا ہے یہ قوم کو افراد کو بھی یہ شہیدوں کا لہو.
میرا نام سید محمد ابو زیدی ہے اور میں سبتی آفر صاحب کا بیٹا ہوں. اور سبتی آفر صاحب جو ہے وہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد کا نام تھا سید احمد میاں زیدی. اور جو ہے ایسا ہے کہ بہت ہی شفیق باپ اور بہت ہی دوستانہ رویہ ان کا رہتا تھا. کوئی اب جیسے ایک یعنی اساتذہ کا کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ بہت سخت ہوں گے, تو ایسا بھی نہیں تھا. اور یہ بات یعنی عوام بھی جانتی ہے ماشاءاللہ سے کہ وہ جتنے اپن پر مزاح تھے وہ ویسے ہی یعنی گھر میں بھی تھے کہ جیسے وہ باہر تھے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جتنا لوگوں کے یعنی بڑے لوگوں کے ویسے تو وہ اپنے آپ کو خود ایک چھوٹا آدمی ہی کہتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ عوام میں ان کی مقبولیت اور شہرت بہت زیادہ تھی. اور ایسے یعنی اگر یعنی اس کیلیبر کے آدمی کے یعنی عموماً اگر قریب جایا جائے تو لوگ قریب جا کر پھر پیچھے اپنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم جو سمجھتے تھے وہ تو ایسے نہ نکلے. عموماً ایسا ہوتا ہے, لیکن ابو کے ساتھ ہی جو ہے وہ بالکل مختلف تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ان کے قریب آتے تھے وہ ان سے اور زیادہ محبت کرنے لگتے تھے اور زیادہ ان کے جو ہے قریب ہو جاتے تھے. عموماً لوگ آتے تھے ابو سے سوسفانی سیکھنے کے لیے, اور ابو کی کوشش ہی ہوتی تھی ہمیشہ کہ وہ یہ لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمیں اچھا سوسخواں نہیں چاہیے, ہمیں اچھا انسان چاہیے. جو اچھا انسان ہوگا وہ اپنی ہر یعنی ہر شعبہ زندگی میں اچھا ہوگا. باقی جو ہے خلوص نیت ہونی چاہیے, اور جو ہے پھر جو ہے یہ پڑھنا پڑھانا تو ایک ثانوی بات ہے. مولا اس میں خود ہی جو ہے رونق اور آپ کی آواز میں وہ درد پیدا کر دیتے ہیں اگر آپ اندر سے اچھے ہیں. تو وہ یہی چاہتے تھے کہ بندہ پڑھے لکھے, اپنا ذریعہ معاش مضبوط کرے اور پھر جو ہے اس میدان میں بھی آئے. اور پڑھا لکھا سوسخواں چاہیے ہمیں, صرف سوسخواں ہونے سے جو ہے پھر وہی بات بالکل باشعور سوسخواں ہوگا, باشعور عبادت ہوگی تو اس کا جو ہے الگ ہی ایک جو ہے پہچانا جائے گا بندہ. یہ بات بس یہ تھا ان کا پیغام کہ بھائی اپنا جو ہے جس فیلڈ میں بھی تم جا رہے ہو بس اس کو اچھی طرح اچیو کرو, اور جو ہے اپنا جو ہے ذریعہ معاش مضبوط کرو اور لوگوں کے کام آؤ تاکہ تم لوگوں کو جو ہے نا کسی اور سے توقع نہ ہو. بس یہ ہے کہ اپنی لو مولا سے لگائے رکھو اور انہی سے توقع رکھو, وہ ہمیں سود سمیت واپس کرتے ہیں. تو جو ہے ہمیں یعنی کسی عام انسان سے یعنی توقع نہیں رکھنی چاہیے, ہمیں اپنا ذریعہ معاش اپنی تعلیم خود یعنی مضبوط کر کے اس میدان میں آؤ, اور پھر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو خلوص نیت کے ساتھ. اچھا ابو یہ کہتے تھے کہ دیکھو لوگ جو بھی ہیں وہ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں, باقی یہ جو ظاہری جو یعنی وہ ہوتے ہیں دکھاوٹ سے تو کوئی یعنی کسی کو نہیں ہوتا لگاؤ. لوگ جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو اندر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کیسا ہے. ظاہری جو ہے حلیہ وہ ایک ثانوی حیثیت تھی ان کے لیے بھی, کیونکہ ان کا کردار ہی اتنا مضبوط تھا اور یعنی وہی اتنا اسٹرانگ تھا کہ لوگوں کو اس کی یعنی لوگوں کی اس پہ نگاہ ہی نہیں جاتی تھی. جب لوگ بات کرتے تھے ان سے ملتے تھے تو لوگ ان کے کپڑے ان کا حلیہ چپل پہنے ہوئے جا رہے ہیں, شادیوں میں ایسے ہی جا رہے ہیں یعنی ایک مجلس سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. تو جو وہ یعنی وہ یعنی ہر طرح سے سیم ہی رہتے تھے, چاہے وہ کسی مجلس میں جائیں یا کسی شادی بیاہ میں جائیں, وہ ایک سے ہی رہا کرتے تھے, بالکل ویسی سادہ زندگی گزارتے تھے. دیکھیں کتابیں ہر طرح کی انہوں نے لا کر رکھ دی. اب جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا ہوں اور ہوتا جاؤں گا تو ویسے ویسے میرا بھی جو ہے یعنی ہر کتاب کا یعنی ایج وائز جو ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے رجحان ہوتا ہے, تو اس یعنی اس حساب سے کتابیں بھی وہ دے کر گئے کہ بھائی کہ یہ آگے جا کے اس کا اگر مائنڈ اس طرف ہوگا تو یہ آگے جا کے یہ کتابیں پڑھے گا. جیسے شروع میں دینیات کی چھوٹی ہوتی ہیں کتابیں, تو بعد میں جیسے جیسے میچیور ہوتا جاتا ہے انسان ویسے ویسے اس کا جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. تو ہر طرح سے وہ یعنی نشاندہی ہر چیز کی وہ کر گئے. یہ بالکل انہوں نے طے کری اور آگے تک کی چیزیں یعنی پرووائڈ کر کے گئے بالکل قومیات کے حوالے سے بھی اور دیگر کتب جو ہوتی ہیں ہماری ان کے حساب سے. بس یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس قوم نے اتنی زیادہ قربانیاں دے دی ہیں کہ بس اب بس بس اپنے اپنے شہداء کی ان قربانیوں کا واسطہ دے کر بس امام کے ظہور کے لیے بس دعا کریں اور بس اپنے کردار کو اس قابل بنائیں. یہ میں ابو کی طرف سے کہہ رہا ہوں, نہ کہ خود اپنی طرف سے, کہ بس ہم بھی جب لبیک یا حسین کہیں تو ہمارے دعوے میں اتنی سچائی ہو کہ وہ بھی, یعنی اب جیسے میں ہوں تو میں, یعنی ابو کے دعوے میں اتنی سچائی تھی کہ جب انہوں نے لبیک یا حسین کہا تو مولانا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. بس اب یعنی ہمیں بھی اپنا کردار ایسے ہی بنانا ہے کہ ہم جب لبیک یا حسین کہیں تو مولا بھی ہمیں اپنے پاس بلا لیں. اچھا ہوا یہ تھا کہ میرے آفس والوں کو بھی کالز آ گئی تھیں اور وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے مجھے. پھر جب میرے پاس کالز آئیں تو میں اٹھا اور میں گیا, میں نے لوگوں سے پوچھا اپنے آفس والوں سے کہ بھائی ایسا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا اچھا چلو تم ہمارے ساتھ چلو. تو وہ لوگ مجھے آفس سے عباسی لے گئے ڈائریکٹ, اور پھر ظاہر ہے پھر تو یعنی آیا ہو گیا سامنے جاتے ہی گیٹ پہ کہ یہ ہو چکا ہے. اور شروع میں تو نہیں آ رہا تھا یقین کیونکہ پہلے بھی ریومرس اٹھ چکے تھے اس حوالے سے, لیکن اس دن جو ہے پھر جب دیکھ لیا سارے کالج والے ان کے موجود تھے تو بس یقین ہو گیا, اندر جا کے دیکھ لیا کہ انہوں نے جامع شہادت میں مشکل لی. بس ایسا ہے کہ بس اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں اور دشمنوں کے جتنے بھی حربے ہیں ان کو ناکام کریں, اور کردار کی بس اپنی تخلیق مثبت طریقے سے کیجیے بس, اور کیا کہہ سکتے. یہ اصل میں یاد کو زندہ رکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے, لوگوں کو بھولیں گے تھوڑی ان کے شہدا کہ وہ انہیں یاد منائیں, یہ کوئی منانے کا کوئی یعنی ایونٹ نہیں ہے, وہ تو نکلیں گے ہی نہیں دل سے کہ ان کو یاد کیا کریں. بس اسی کو دیکھتے ہوئے ہمیں بس ان کے فٹ پاتھ کو فالو کرنا ہے اور بس اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لوگ ایک ہمارا شہید کرتے ہیں, اب جیسے ابو کو انہوں نے شہید کیا ہی ہے تو یہ تو اب تو یہ دنیا بھر میں مومنین ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں مجالس, اور یہ تو اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو یہ تو ان کی نادانی ہے کہ وہ اگر ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہمیں روک پائیں گے تو یہ تو اور انشاءاللہ بڑھے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا. بس میں بس یہ کہ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تمام قوم نے, اور جو ہے ہمیں اتنا سپورٹ کیا, اور ان کا جنازہ اٹھا کے جس طرح سے پروقار طریقے سے انہیں لے کر گئے ہیرو بنا کر, بس اسی طرح سے اپنے تمام شہدا کو یاد رکھیں اور بس لبیک یا حسین کے دعوے میں سچائی پیدا کریں. بس
کس تو کرو
اسفانی روڈ جہاں پر عباس ٹاؤن وہاں پر مسجد کے قریب دھماکہ ہوا ہے, ہمارے
یہ سانحہ بھی سیاست کی بیل چڑھا دیا گیا.
اس کا نام نہیں لے سکتے اور نامعلوم افراد کہہ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں.
یہی کچھ شام میں بھی ہو رہا ہے, یہی کچھ عراق میں بھی ہو رہا ہے, یہی کچھ ایران میں بھی ہو رہا ہے. اسی طرح وہاں پہ مسلمانوں کو دھماکے کر کے مارا جا رہا ہے.
کچھ کر مولا دل ہونے کو ہے پتھر مولا, زخموں کو پر بھر دے مولا. دنیا بھر میں تباہی کیوں ہے, چپ تو ایسے الہی کیوں ہے, کہیں غم ہے ماتم ہے, کہیں کر مولا, کچھ کر مولا, زخموں کو پر بھر دے مولا. کچھ کر مولا, رستہ دے رہبر دے مولا. دنیا بھر میں تباہ چپ تو ایسے الہی کیوں ہے,
جی شہید سید علی رضا نقوی.
یہ کہاں شہید ہوئے تھے؟
یہ ہمارے گھر کے پاس شہید ہوئے تھے. بس پتا ہے کہ فائرنگ ہو رہی تھی تو یہ گھر آ رہے تھے 10 جون کی رات کو.
اس بھائی کی شہادت کے بعد آپ یعنی محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں خدا نہ خواستہ خوف آیا ہے نہیں, آپ کے حوصلہ بلند ہو گئے؟
شہید کا رتبہ جو ہے بہت زیادہ عظیم ہوتا ہے, تو مجھے تو کوئی خوف نہیں, بلکہ میں بھی یہ دعا کروں گی کہ مجھے بھی شہادت کا رتبہ پائے, میں بھی شہادت کا رتبہ پاؤں. بس
دشمنوں کے نام کوئی پیغام ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ماننے سے شاید اور یاشیوں کے امام حسین کے راہ پہ چلنے سے روک سکیں گے, تو ان کے نام کیا پیغام ہے آپ کا؟ کیا وہ ہمیں مار کے روک سکتے ہیں؟
نہیں, وہ جو ہے ہماری تو شہادت ہماری سعادت ہے, وہ ہمیں جتنا بھی شہید کریں گے ہم لوگ نہیں ڈریں گے, اور ہم لوگ اپنی آزادی کا پیغام کو اور ہی پھیلائیں گے. اور
دیگر ماؤں بہنوں کو جو آپ کی طرح ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟
بس ہمیں امام حسین کا جو واقعہ ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم نہ ڈریں, بس اللہ سے دعا مانگیں. اور کچھ
حقیقت یہ ہے کہ عالم ہو یا عالم ہو اسے تعصب سے پاک ہونا چاہیے, شاعر ہو یا ادیب ہو, ذاکر ہو یا خدیب ہو, کسی انتہائی مخصوص نشست میں بھی اسے نفرت کا بیج نہیں بونا چاہیے. جہاں تک یہ بالکل وضاحت کے ساتھ شیعہ اور سنی کی بات ہے, تو میں نے تو اتنی بڑھ کر ایک بات کہی تھی کہ کوئی شیعہ شیعہ نہیں ہے جب تک سنت رسول کا پابند نہ ہو, اور کوئی سنی سنی نہیں ہے جب تک شیعہ علی نہ ہو. میں تو یہ پیغام دیتا ہوں, جو 47 مسلمان تھے, جو 65 مسلمان تھے, جو 71 مسلمان تھے, یہ 85 میں کافر کیسے ہو گئے, اور 85 میں آ کے یہ بدعتی مشرک واجب القتل ہو گئے؟ استغفر اللہ, یہ کہیں بیرونی سازش ہے؟
یقیناً سازش, یقیناً.
ملت تشیع سے یہی ایک مطالبہ ہے کہ اپنا جو بھی جائے برحق ہے, میرا بھائی نہ پہلا شہید ہے نہ آخری شہید ہوگا, لیکن جو بھی جائے سب اسے اپنا مانے, اپنا کلیم کریں. یہ نہیں ہو کہ یہ ہمارا نہیں ہے, ہم نہیں نکلیں گے گھر سے باہر, سب کا ہے. آج یہ نہیں, کل آگے ہو ایک اور بھی اگر شہید آئے گا تو وہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, آگے آنے والا بھی میرا ہی ہوگا. تو سب متحد ہوں, کبھی نہیں. یہ تو 1400 سال سے ایک ہر تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے, میں اپنا بھائی دیا ہے, ہمارا حوصلہ ٹوٹا نہیں ہے, بالکل نہیں ٹوٹا. ہمیں پتا تھا, میرا بھائی خود کہتا تھا کہ وہ ایسی موت نہیں چاہتا کہ جو بستر پہ بیمار ہو کے مر جائے, وہ یہی چاہتا تھا کہ اسے ایسی موت ہو جس سے اسے مرنے کے بعد بھی اسے عزت ملے. اور ہمارا
بھائی کی شہادت کے بعد ہمارے حوصلے اور
ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں, یہی نہیں ہماری ماں کا حوصلہ بھی بہت بلند ہوا ہے,
اور ہمیں اب بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی ہمیں اتنا بڑا رتبہ دے گیا کہ ہم آج شہید کی بہنیں کہلا رہے ہیں. یہ بہت عظیم بات ہے, اور ہم اپنے مذہب سے, اپنے اس مشن سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے, حسینی مشن سے کبھی آگے نہیں بڑھیں گے.
اور یہ
بے شک ہمیں جتنا بھی ڈرا لیں یا جتنا بھی دھمکا لیں,
ٹھیک ہے, بہت چھوٹی ایج کا تھا, لیکن علی اکبر سے ذرا بھی بڑا نہیں تھا, بالکل بڑا نہیں تھا, اور ان سے بڑا ان کا ہی غلام تھے. مولا نے ہمیں ان کے در سے یہ دیے تھے, اگر انہوں نے اپنے پاس بلا لیا ہے تو ہمیں کوئی اذیت نہیں دی. ہاں ہم ان یزیدیوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں, ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں آزاداری کو روکیں گے, ہم آزاداری کو اور بڑھائیں گے, بالکل بڑھائیں گے. کوئی نہیں ہمیں حسینیت سے ہٹا سکتا, ہم اور حسینیت پہ قائم ہو چکے ہیں, بلکہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم سچ پہ ہیں. وہی واقعہ جو کربلا میں ہوا تھا دبانے کے لیے, وہی ہم پر آج ہو رہا ہے, تو کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کل بھی حق پہ تھے اور آج بھی حق پہ ہی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری فتح ہوگی کہ جب ہمیں بس اتنا انتظار ہے, یہ سو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے جس دن امام آئیں گے یہ اٹھ جائے گا, یہ ان کے لشکر کا سپاہی امام نے چن لیا ہے, ہم جانتے ہیں. ہاں اس کی جدائی کا ہمیں دکھ ہے, دکھ اس بات کا ہے کہ اس حکومت میں, اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے باشندے ہونے کے ناطے سے, ویسے اگر کسی کے گھر کوئی چوری ہو جائے, کوئی لڑکی بھاگ جائے, اس کی ایف آئی آر کٹنے کے لیے میڈیا بھی کھڑا ہو جاتا ہے, سب آ جاتے ہیں, لیکن ایک شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہیں آگے اٹھتا. کیوں یہ انسان نہیں ہے؟ آپ آ کے دیکھو تو کیوں مارا ہے؟ ہمارے لیے کوئی میڈیا نہیں ہے, ہمارے لیے ہماری لاشیں 3-3 دن پڑی رہتی ہیں باہر سردی کے حالت میں, کوئٹہ میں جو ہو رہا ہے, کہ ہمارے بھائی کو کس نے مارا ہے؟ رینجر سے مارا ہے. موت برحق ہے, آپ ایکسیڈنٹ میں بھی کوئی مر سکتا ہے, بیمار ہو کے بھی مر سکتا ہے, کیسی کیسی بیماریاں دنیا میں آ رہی ہیں, اچانک ہارٹ اٹیک ہو کے بھی مر سکتا ہے, لیکن اس پر ہم یہ غرور کر رہے ہیں آج کہ یہ امام کا سپاہی چلے گیا, آنے والی نسلوں کو بھی بخشوائے گا.
بے شک جانا تو ہے, ہم بھی چلے جائیں گے. ابھی ہماری ہم باہر نکلتے ہیں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہم مر جائیں گے, ایک عام سی موت ہے, رو دھو کے بیٹھ جائیں گے. اسے ہم نہیں, جب تک امام کا نہ حسین کا نام زندہ رہے گا نا, یہ شہید زندہ رہیں گے.
دیکھیں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اب فیصلہ آ گیا ہے زیرو ٹالرنس کا, یہ وقت آ گیا ہے. اب نہ کوئی شیعہ ملٹنٹ آرگنائزیشن سروائیو کرنی چاہیے, نہ سنی کرنی چاہیے, نہ کوئی وہابی, نہ بریلوی, کچھ نہیں. اب تو ایک زیرو ٹالرنس اگر نہیں ہوگی تو یہ سب کے بچے مریں گے. ابھی لاہور میں جو اسیسینیشن ہوئی ہے,
جو باپ بیٹے کو بتا رہا
ہوں, وہ ڈاکٹر صاحب ان کا جو بیٹا ہے ایک, وہ میرے بیٹے کا کلاس فیلو ہے, اس کا چھوٹا بھائی شہید ہوا ہے, اور وہ بچہ صرف اس لیے بچا کہ اس نے ڈیبیٹنگ فائنل تھا اور وہ اپنی سپیچز کے لیے تھا, ورنہ گاڈ فارمیٹ, گاڈ فارمیٹ میرے منہ میں خاک, اگر وہ بچہ بھی اس گاڑی میں ہوتا تو وہ خاندان سے فایا ہو گیا ہوا تھا. ہم اس جنگل میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہماری اور ہمیں چیف منسٹر صاحب اٹھتے ہیں, وہ میٹرو بس پہ تو پہنچ جاتے ہیں, جا کے ٹکٹ لے کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈیڈ ہی ہیو دا ڈیسنسی ٹو اس کے گھر جا کے افسوس کرتے ہیں؟ کیا کوئی ان کی طرف گیا ہے, چاہے پنجاب گورنمنٹ ہے چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے, جہاں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. آج پورا پاکستان چیخ رہا ہے, میں لاہور سے آج پہنچا ہوں 13.5 گھنٹے میں, بہت زندگی سے میں تنگ ہوں, لیکن یہ 13 گھنٹے کی انکنوینئنس ہے, میں ابھی بھول بھی گیا ہوں, ختم ہوگی بات. آپ ان سے پوچھیں جو 13-13 لاشیں لے کے گھروں میں جا رہے ہیں, یہ مزاق نہیں ہے. 100 لوگ 80-90 اب مر گئے ہیں, 80-90 پہلے مر گئے ہیں. دس میڈنس ہیز ٹو سٹاپ, دس گیم ہیز ٹو سٹاپ. کوئی آئی بی, کوئی سول ملٹری انٹیلیجنس چیف جب تک یہاں نہیں گھر جائے گا انٹیلیجنس فیلئر کے بعد, یہ ہوتے رہیں گے. جب تک جو لوگ پاور میں ہیں, جو لوگ ریسپانسبل ہیں, جب تک ان کی گردنیں نہیں گریں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گردنیں اڑا دیں, کم از کم نوکری ان کی جائیں, آپ دیکھیں کتنا فرق پڑے گا. یہاں پہ جرم اس لیے نہیں ہے وسیم کے لوگ بڑے کمزور ہیں, جرم اس لیے بڑھ گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہر بندے کو پتا ہے میں جو مرضی کر دوں,
مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے,
میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, چاہے وہ کسی کو تھپڑ مارے, چاہے وہ جا کے گولی مارے. اور آرگنائزیشنز ایک خوف کی فضا ہے, اس خوف کی فضا کو آپ فیصلہ کر لیں, یا میں نحسل قوم آپ نے مر جانا سب نے, ورنہ مر تو اب جائیں گے.
تشیع پر ظلم کی نئی داستان. اب ظلم و ستم کا یہی راستہ رہ گیا تھا جو ملت جعفریہ کے جوانوں پر توڑا جا رہا ہے. ٹارگٹ کلنگ, بم دھماکے, مقدسات کی توہین کے بعد اب یہی طریقہ بچا تھا. اب علی ولی اللہ پڑھنے والے جیل کی سلاخوں میں بھی محفوظ نہیں. قید خانہ جہاں ہم پولیس کی نگرانی میں ہوتے ہیں, اس مقام پر بھی عجیب ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. وہ پولیس جس کا کام امن و امان کا قیام تھا اور عوام کی جانوں کی حفاظت تھا, وہی پولیس چند روپیوں کی خاطر جیل کی تلخیوں میں بھی ہم پر درندہ صفت جہادی دہشت گرد چھوڑ دیے جاتے ہیں. یہ داستان ہے سکھر کی جیل کی, جہاں متاثر پولیس اہلکاروں نے اپنی سرپرستی میں کلزم تنظیم سپاہ صحابہ کے درندوں کو شیعہ اسیروں پر چھوڑ دیا, جس کے نتیجے میں نہایت بزرگ شیعہ اسیر کلندر بخش شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. افسوس, صد افسوس, شیعہ اب جیل کی سلاخوں میں بھی اپنی جان کی امان کو ترس رہا ہے, اور دہشت گرد سڑکوں پر کھلے عام آزاد پھر رہے ہیں.
ادھر ادھر گھر جلایا, اس کا سارا سامان لوٹا, پیسے لے گئے, مشین چل رہی تھی, اس کا بڑا کاروبار تھا, ابھی اس کا سارا لوٹ گیا. اس نے بولا کہ ہمارے علاقے آؤ سپاہی صاحب آئے, ہم نے بولا ہم حسینی ہے, ہم حسینی چلائے گا. سارے علم ہمارے گاؤں پر تھا, کوٹ ادھر 10 گھر تھے بلوچوں کا, وہ سارا اس نے جلا دیا, سامان لے گیا, مشین لے گیا, سارا سارا. رات کو 1 بجے تقریباً اٹھ کر اس کو یہ جو سلینڈر تھا وہ مارا, ایک بھائی تھا اس کا وہ بھی نزدیک ہی سویا پڑا تھا, اس کو اس نے سمجھا دونوں مر گئے, اس کی جگہ دوسرا بیچارا آ گیا, کورائی تھا پنے کا.
یہ داستان ہے کراچی کی سینٹرل جیل کی, جہاں ایک شیعہ اسیر کو بی کلاس جیل سے نکال کر بند وارڈ میں جہادی تنظیم کے درندوں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے, جہاں وہ درندہ صفت دہشت گرد ایک شیعہ اسیر کو بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں. کوئی جہادی آگے بڑھ کر اس شیعہ اسیر کی آنکھوں کو نکال دیتا ہے, کوئی اس کے کان اور ناک پھاڑ دیتا ہے, اور اس کو اس بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اسے پہچان نہیں پاتے. کیا اب ظلم کا یہی راستہ رہ گیا تھا جو ملت جعفریہ کے جوانوں پر ڈھایا جا رہا ہے, اور اس شیعہ اسیر کو اس بے دردی سے چیر پھاڑ دیتے ہیں جیسے جنگل کے بھوکے درندے ایک بھیڑیے کو پھاڑ کھاتے ہیں.
ان کو ایک جیل کسٹڈی میں اس طریقے سے مروایا گیا, ان کو اپنے الگ, پہلے تو بی کلاس تین کی, اس کے ایک دن پہلے اتوار کے دن مرڈر ہونے سے ایک دن پہلے ان کو الگ کیا گیا, ان کو الگ بیرک میں کیا گیا. اس کے ساتھ ان کو جہادیوں کے ساتھ, کچھ لوگوں سے ایسے لوگوں کے ساتھ جو بالکل ہی اہل تشیح کے ناموں سے نفرت کرتے ہیں, انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ وہ بے شمار چھریوں کے نشان اس بندے کے پاس پہنچے, عمیر نام کا بندہ جس نے یہ مرڈر کیا کراچی سینٹرل جیل میں. آنے کے ہمارے بھائی کوئی لڑنے بھیڑنے والے نہیں, بہت سیدھے سادے تھے ہر ایک, وہ بہت شریف انسان تھے.
ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ پولیس کے ناکارہ اہلکار جو جیل میں ہمیں تحفظ نہ دے سکے, گلیوں اور بازاروں میں ہمیں کیا تحفظ فراہم کریں گے؟
یہ والدہ ہیں, بیٹی ہوں میں ان کی.
ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟
زیارتوں پہ جا رہی تھی ایران.
کس علاقے میں ان کی شہادت ہوئی؟
ہزار گنج. جی
ہزار گنج کوئٹہ میں شہادت ہوئی
جی. نہیں, جب سے یہ ہوا ہے تو ہمارے دل میں اور جذبات بڑھ گئے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اور جتنے بھی لوگ ہیں طبعی موت مرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم شہادت کی موت مریں, وہ ہمارے لیے بہتر ہے. پاکستانی حکومت سے یہی مطالبہ ہے, وہ خود دہشت گردوں کو نہیں پکڑتی ہیں. یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ
ہمیشہ متحد رہے,
ہمیشہ متحد ہے. یونٹی جب تک ہوگی رہے گی تو کبھی دشمن جو کبھی ہم پہ غالب نہیں ہوگا. محبت اتحاد بہت ضرور ہے.
میرا نظریہ, میرا حل تو ایک ہی تھا اور میں نے وہ چار سال بتایا ہے کہ یہ جانور ہیں, یہ انسان نہیں ہے, یہ جہاں ملے ان کو مار دو. آپ کے پاس 700 سے زیادہ سوسائیڈر جو ہے وہ آپ نے گرفتار کیے ہیں, اور اس کے اندر 26 تو وہ ہیں جو ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہیں زخمی حالت میں, جو پھٹ نہیں
سکے.
جب آپ نے ان کو مہمان خصوصی بنا کے پروگرامز کے اندر انٹرویو لیے جا رہے ہیں, ان کو وہ کہتے نہیں ہمیں سوسائیڈر نہیں کرو ہمیں فدائی کہو, تو آپ ان کو فدائی کہہ کے جب ٹیلی ویژن پروگراموں میں پیش کریں گے, جب آپ کی عدالتیں ان کے اوپر فیصلے نہیں دیں گی تو کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتا.
تو کیا یہ یہی سوچ نہیں ہے جو کہ ہمارے آپ جن کو فدائی کہہ رہے ہیں؟ جو کہ
میں نے کہا آپ کو کہ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے.
لیکن ان کا تو موقف یہ ہے کہ صبر کا پیمانہ ہمارا لبریز ہو جائے, فلسطین میں یہ ہو رہا ہے.
تو فلسطین میں لڑے نا, یہ کب گئے فلسطین میں لڑنے کے لیے؟ ان سے بولے جائے
کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے,
تو افغانستان میں لڑے نا. 140 کلومیٹر پہ امریکی فورسز بیٹھی ہیں, کتنے انہوں نے جا کے حملے کیے اور قبولے لڑے.
لوگ جو بارڈر پہ بیٹھے ہیں وہ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی رشتے داریاں ہیں.
رشتے داریاں ان کی, رشتے داریاں ہماری جانوں سے زیادہ ہیں. ہم انسان نہیں ہیں, وہ سب سے بڑے انسان ہیں اس دنیا کے اندر.
سب سے زیادہ جانیں انہی کی جا رہی ہیں.
نہیں, سب سے زیادہ جانیں کہاں جا رہی ہیں ان کی؟ 3,745 لوگ ڈرون حملوں میں ہلاک ہوئے, جس کے اندر 1100 جو ہیں دہشت گرد تھے. 71,000 پاکستانی انہوں نے اس بہاف پہ مار دیے کہ ہمارے یہاں ڈرون حملے ہو رہے ہیں جہاں سے کبھی آج تک ڈرون اڑا بھی نہیں ہے. آپ نے کریج کی بات کی, میں اس طرف لے کے آ رہا ہوں. ہماری سب سے بڑے فیلئر یہ ہے کہ جب ہماری افواج جو ہماری حفاظت کرتی ہیں وہ جس کو دشمن ڈکلیئر کر دینا, تو پھر میں ہوں آپ ہو کوئی ہو, پاکستان کا 18 کروڑ عوام اس کو دشمن سمجھے گا. وہ یہ کہے کہ ان سے ہماری جنگ ہے تو پھر اس کو جنگ تصور کیا جائے گا. جب ان کے شہید ہوں گے تو ہمارے پروگرام یہاں پہ چلائے جائیں گے, ان کے جنازوں کو ہم عزت دیں گے اور وقار دیں گے. جو وہ امن لشکر بنا رہے ہیں, اس امن لشکر کے پختون جوانوں کی جو شہادت ہوئی ہے اس پر بھی یہاں پروگرام ہونے چاہیے. اس میں باقاعدہ یہاں پر سیمینار ہونے چاہیے اور عوام میں شعور اجاگر کرنا چاہیے. یہ کریج کوئی فیصل آبدی کا اکیلے کا کام تو نہیں ہے کرنا. میری جو کریج تھی, جو میری ایک ذاتی حیثیت کے اندر ہے, 5 سال آپ لوگوں نے دیکھی ہے. میں یہ کوئی باتیں آج تو نہیں کر رہا ہوں, میں یہ پپلو سیاستدانوں کی طرح نہیں بیٹھا یہاں پر آ کے, میں پانچ سال سے اس چیز کو فیس کر رہا ہوں. جو آج فیس کرنے چلے وہ ایسے تھر تھر کانپ رہے, تو پانچ سال میں میرے اکیلے کی ذات کو ہمت تو دو آپ کہ میں نے ایسے 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 حالات میں اتحاد بین المسلمین کو قائم رکھا, اپنے لوگوں کو اصلا نہیں اٹھانے دیا. حالانکہ لاشی اگر آپ آ کے دیکھو تو ہماری تو ماؤں بہنوں کو بسوں سے اتار کے مارا گیا ہے. ایک سیاسی کارکن جب کراچی میں ماری جاتی ہے تو آؤ بکا مچا دیتی ہو آپ لوگ, اور میں یہاں آ کے آپ کو بیٹھ کے بتاتا رہا کہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کے مار دیے, ماؤں کے سامنے ان کے زندہ بچوں کو دریا میں پھینک کے مار دیا. یہاں پر آپ کوئی پروگرام کیا آپ لوگوں نے اس کے اوپر؟ یہ کرج میں نے تو نہیں پیدا کرنی, یہ کرج پیدا کرنے کا سب سے بڑا سہارا اور آپ ہیں. آپ سے مراد آپ کا میڈیا کا مائنڈ سیٹ ہے, میں کسی پہ
میں بالکل ایکسپٹ کر رہی ہوں. چیف آف دی آرمی سٹاف کا بیان آتا ہے کہ جی یہ ہماری وار ہے, جی ہماری وار ہے, خواہ ہم پہ مسلط ہوئی کہ نہیں لیکن اب یہ ہماری وار ہے. تو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی دکھائی دے رہی ہے کہ ڈیفینسو پہ ہے, بیک فٹ پہ کھیل رہی ہے.
صرف اس کی وجہ لال مسجد ہے, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں.
یعنی کہ
وہ ابتدا تھی, وزیرستان شمالی وزیرستان انتہا ہوگی, وہاں پر بھی یہی منحوس شیر ہے. مذاکرات کی باتیں کرتے رہے آخری وقت تک کہ ہم مذاکرات کریں گے, حالانکہ وہ مذاکرات کو ریفیوز کرتے رہے. آخر نوبت یہ آئی کہ آرمی کو آپریشن کرنا پڑا وہاں پر اور دہشت گردوں کو مارنا پڑا. جو معصوم طلبہ تھے وہ جا چکے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے طلبہ دہشت گرد تھے, نہ ہی کوئی وہاں پہ بچی موجود تھی کیونکہ وہ اب رپورٹس میں بھی آ گیا, اور نہ ہی کوئی قبر دریافت ہوئی کسی خاتون کے علاوہ ان کی والدہ صاحبہ کے, غازی صاحب کے. اب وزیرستان میں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا, آپ کے اسلام آباد سے تاجر اغوا ہو رہے ہیں, یہاں سے گاڑیاں اٹھ رہی ہیں, یہاں سے لوگوں کو رینسم میں لے جایا جا رہا ہے, باقاعدہ کھلے عام لے جایا جا رہا ہے اور وزیرستان سے اس کا رینسم لیا جا رہا ہے. وزیرستان کے پرامن شہری میرے شہر کے اندر کیوں ہجرت کر کے آ رہے ہیں کراچی میں؟ 40,000 وزیرستان کے غیور محسود جو ہیں وہ میرے حلقے کے اندر آئے, مختلف قبائل. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اس لیے کہ ہمیں پاکستان کا پرچم عزیز ہے. جب آپ کی فوج اندر نہ جا سکے, جب آپ کی قانون کی عمل درآمد نہ ہو, جب آئین کی امپلیمنٹیشن نہ ہو وہاں پر, جب آپ کی پولیس وہاں پہ کچھ نہ کر سکے اور دہشت گرد کھلے عام نندناتے پھرے اور آپ کے لوگوں کو اغوا کر کے وہاں تشدد کا نشانہ بنائے,
یہ وہ گلے کاٹے. کریج کی کمی, اس کا مطلب ہے کہ خوف
ہے. جب آپ یہ مان لیں گے کہ جس نے ہمارے قانون کی وردی پہ بندوق اٹھائی وہ ملک اور قوم کا دشمن ہے.
مجھے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ خوف کس کا ہے. خوف عوام کی سمپتھی نہیں رہے گی, جیسے آپ نے کہا کہ لال مسجد کے بعد ایک ریاکشن بھی ہو. کیا عوام سے ڈرتے اس وجہ سے نہیں ہے؟
میں سب سے پہلے
یا کوئی بیرونی حال ہے؟
میں جسٹس باقر صاحب کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں, اور جو پولیس کے جوان اور رینجرز کے جوان میں شہید اور زخمی ہوئے ہیں, اور جو راہگیر زخمی ہوئے ہیں, جو شہید ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا اور ان کے درجات کی بلندی. اور میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں, یہی تو خوف ہے. خوف کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ کو کوئی کہہ دے کہ اگر تم نے آج کے بعد فیصل عابدی کو بلایا تو ہم تمہارا یہ اسٹوڈیو دھماکے سے اڑا دیں گے, تو وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے نا. لیکن ایک غیر مستقل جج ہی یہ کہہ دے بیٹھ کے کہ آج کے بعد اس کو نہیں بلانا تو آپ لوگ ویسے ہی بھاگ جاتے ہو, تو یہ خوف.
پھر ہم یہ کہیں گے کہ فیصل رضا عابدی کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد ہے 3,000-11,000, باقی سارا آپ کا پاکستانی عوام ہے. آپ جمہوریت اگر وہ مائنورٹی میں ہے نا,
آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پرسنالٹیز,
مائنڈ سیٹ. کیا سارے عوام کا مائنڈ سیٹ ہے؟
یہ مائنڈ سیٹ عدالتوں میں موجود ہے. یہ آج اگر یہ سپریم کورٹ میں کے اندر بیٹھے ہوئے ججز کے اندر واقعی کوئی ایک انچ کی بھی اب انصاف کی کوئی تمیز ہونا, تو یہ جسٹس باقر پہ اور اس سے پہلے جو کوئٹہ میں ایک جج کو شہید کیا گیا تھا, ان کی خاموشی ان کی سب سے بڑی مجرمانہ غفلت ہے. تاریخ میں وحیدہ شاہ کے تھپڑ پر, سنیں میری بات سنیں, تھپڑ پر سو موٹو لینے والا جج, آج اس کے ہائی کورٹ کے اوپر حملہ ہوا, اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ جوڈیشری پہ حملہ ہوا ہے, انصاف پہ حملہ ہوا ہے, اور قبول کیا تحریک طالبان پاکستان نے. تو کوئی اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, امیجیٹ فوری طور پہ یہ فوج کو حکم دے کہ آپ جائیں اور آپریشن کریں اور اس وزیرستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان کا کلا کما کریں.
جس طرح ہماری جوڈیشری یہ کرتی ہے, پہلے جوڈیشری ہماری آئے دن میڈیا میں ان کو ایسے ایسے نام استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہائپر ایکٹیو جوڈیشری ہے ہماری, بہت زیادہ پرو ایکٹیو جوڈیشری ہے, بہت اٹینشن سیکنگ جوڈیشری ہے.
میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں, یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. میں تو کسی پہ اب الزام نہیں دے رہا, میں تو صرف کردار دیکھ رہا ہوں, اور آج میرے الفاظ کے بعد یہ پاکستان کی عوام بھی کردار دیکھ لے. معصوم بچے مارے گئے, عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے, بچے نکال کے مارے گئے, ان کی عصمت دری کر کے ان کو مارا گیا, نوجوانوں کے گلے کاٹے گئے, وکلا کو مارا گیا, افواج کو مارا گیا, رینجرز کو مارا گیا. یہ جوڈیشری کے شخصیات نہیں بولے, لیکن آج تو ان پہ حملہ ہوا ہے نا, میرے پہ تو نہیں ہوا, ان پہ حملہ ہوا ہے. لیکن ان پر بھی اگر اس کی خاموشی آئی سامنے, تو پھر دوسری تو کوئی رائے نہیں ہے. 22,000 دہشت گرد انہوں نے چھوڑے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے ہی چھوڑے, انہوں نے اس کو بھی چھوڑا ہے کہ اگر تم نے مجھے سزا دی تو میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو میں پہلے کرتا آیا ہوں, اور مجھے چھوڑا تو میں وہی کروں گا جس طرح پہلے قتل عام کیا, آئندہ بھی کروں گا. یہ لشکر جنگوی کا سرغنا جو تھا, قتل عام ان کو کہا, اور اگر آپ تھر تھر کانپتے ہوئے اس کو ریلیز کر دیں, اس کو خوف کہتے ہیں, کریج لانی ہے نا تو مجھ میں نہیں آئے گی یہ کریج, آپ کے وزیر اعظم میں آئے گی, آپ کے ججز کے اندر آئے گی, آپ کے اختیارات رکھنے والے لوگوں میں آئے گی. اور جب یہ سب مائنڈ سیٹ مل کے بیٹھے گا اور چاروں ستون مل کے افواج پاکستان کو بیک اپ کریں گے, نہیں اب آپ آپریشن کریں اور دہشت گردوں کا خاتمہ کریں.
میں نیگیٹیوٹی نہیں پروموٹ کرنا چاہ رہی, لیکن آپ مجھے بتائیں اسی طرح آئے گی جس طرح تبدیلی آئی ہے
آپ کے گھر میں. جس دن اللہ نہ کرے کہ ایسی صورت آئے, اللہ نہ کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئے, تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. جس کے ماں بہنوں کی لاشیں کٹی پٹی آتی ہیں نا جلی ہوئی, جن کو تیزاب سے ڈال کے جلایا جاتا ہے, کریج اس کی ہی آتی ہے. آپ لوگ کے تو نہیں آئے گی, آپ لوگ تو آزادی میں جی رہے ہیں, آپ لوگ غیر معیاری آزادی میں جی رہے ہیں.
کتنے لوگ
یہاں کھڑے ہوں گے نا
کرنے کے لیے, آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ
یہاں ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے, برقع لے کے کھڑے ہوں گے, اور آپ سے کہیں گی کہ آپ مس خان صاحبہ آپ جو آج پروگرام کر رہی ہیں نا یہ برقع پہن کے کیجیے گا, آپ میں بھی آئے گی. ابھی آپ لوگ غافل ہیں, ابھی خواب غفلت میں. آئے امریکی سینیٹر میرے سے بات کرے, میں بتاتا ہوں اس کو کہ تم لوگ نے کیا بدماشیاں مچا رکھی ہیں اس پاکستان میں, اور کیا دنیا میں تم لوگ کر رہے ہو. ایک طرف القاعدہ کو سپورٹ کرتے ہو, ایک طرف ان سے جنگ لڑتے ہو, تم نے دنیا کی آنکھوں میں دھول چوکی ہوئی ہے. تمہارے اگر لوگوں کا قاتل افغانستان کا القاعدہ ہے تو وہی القاعدہ کا مائنڈ سیٹ شام میں بھی ہے. آپ اس پہ بھی خاموشی,
مائنڈ سیٹ برما میں بھی خاموشی, بات ہے کہ مائنڈ سیٹ سینیٹر میں بھی خاموشی. امریکن سینیٹر کا تو چینج کرنا نہیں ہے, امریکن سینیٹر کو تو معلوم ہے وہ تو کر رہے ہیں, ان کو تو سب پتا ہے. کیا ان کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کر,
باشعور ہے ان کا میڈیا اپنا مائنڈ سیٹ رائج کرتا ہے, آپ ان کا مائنڈ سیٹ یہاں رائج کراتے ہیں. یہ جو آپ کو یو ایس ایڈ آ رہی ہے نا بھر بھر کے میڈیا والوں کو, یہ پورا پاکستان کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں.
اب تو سب کچھ ریویل ہو گیا, اب تو سیکرٹ فنڈز بھی کھل گئے, اب تو پتہ چل گیا کس کی
بیبی, کس نے خریدی. 50 ارب روپے گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو اشتہارات کی مد میں دیتی ہے آپ کے پرائیویٹ بزنسز کو مضبوط کرنے کے لیے, کاٹیے گا نہیں یہ الفاظ میرے, ٹھیک ہے. کس لیے دیتی ہے؟ اللہ واسطے دیتی ہے, اس لیے دیتی ہے کہ آوازیں حق بلند کریں.